تہران علاقے میں قیام امن میں تعاون کے لیے تیار ہے، آرمینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جمہوریت کے فروغ کا عمل جاری، 3 صدارتی امیدواروں کی صلاحیت کی تائید۔ یوکرین کا بحران، سلویانسک کا محاصرہ، مختلف جنوبی اور مشرقی شہروں میں سرکاری عمارتوں پر مخالفین کے قبضے کا سلسلہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir۔ جب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران علاقے میں امن استحکام کی برقراری میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پیر کو تہران میں آرمینیا کے وزیر خارجہ ایڈورڈ نالبندیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو انتہائی مستحکم بتایا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان بھی بہت ہی اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں ارمنی عیسائی اقلیت پوری مذہبی آزادی کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی میدانوں میں ایران اور آرمینیا کے قریبی تعاون کو اہم بتایا اور کہا کہ مختلف عالمی اداروں میں ایران کے موقف کی آرمینیا کی جانب سے کی جانے والی حمایت کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں شام اور یوکرین کے بحران پر بھی بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین نے دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل حسین دہقان نے پیر کے روز اپنے چینی ہم منصب جنرل چان وانگ کوانگ کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات دیرینہ اور تاریخی نوعیت کے ہیں اور 2000 سال کے طویل عرصے پر محیط اور سیاسی، سماجی، اقتصادی، صنعتی اور پیشہ ورانہ بنیادوں پر استوار ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل حسین دہقان نے مشرق وسطیٰ کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ قرار دیے جانے کو اسلامی جمہوریہ ایران کی حکمت عملی قرار دیا اور کہا کہ یہ علاقے کی تمام اقوام اور ملکوں کی خواہش ہے کہ صہیونی حکومت کو ایٹمی ہتھیاروں سے نہتھا کیا جائے۔ ایران کے وزیر دفاع نے صہیونی حکومت کو مہم جو اور جارحیت پسند قرار دیا اور کہا کہ عالمی اداروں کو اس سلسلے میں سنجیدہ اور ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ چین کے وزیر دفاع چان وانگ کوانگ نے بھی جنرل حسین دہقان کے دورے چین کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ اور استحکام کا ذریعہ بتایا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے اپنے ملک کی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی عنقریب ملاقات تہران اور بیجنگ کے درمیان تعلقات میں روز افزوں پیش رفت اور ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہی ہے۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر دفاع جنرل حسین دہقان اپنے چینی ہم منصب جنرل چان وانگ کوانگ کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پیر کے روز بیجنگ پہنچے ہیں۔ شام میں فوج نے مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کو مسلسل شکست دے کر اور اکثر علاقوں کو ان کے قبضے سے آزاد کرا کے شام کے عوام اور حکومت کے دشمنوں کے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔
العالم کی رپورٹ کے مطابق شام کی مسلح فوج نے، جسے عوامی فورسز کی حمایت بھی حاصل ہے، دہشت گردوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنی پیش قدمی کو جاری رکھتے ہوئے بہت سے علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں سے دہشت گردوں کا مکمل طور سے صفایا کر دیا گیا ہے۔ شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق سرکاری اور عوامی فورسز نے دمشق علاقے غوطہ شرقیہ میں واقع فوجی اہمیت کے حامل الملیہ سٹی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس دوران دسیوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ غوطہ شرقیہ میں شامی فورسز کی پیش قدمی کی خبروں کے ساتھ ہی شمالی، شمال مغربی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی شامی فوج کو دہشت گردوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں برتری حاصل ہے۔ چنانچہ اطلاعات ہیں کہ ادلب، ہومس اور درا میں تکفیری دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ دوسری جانب شامی فوج کی مسلسل کامیابیوں کی خبروں سے جہاں سعودی عرب، ترکی، امریکہ اور صہیونی حکومت کے درمیان مایوسی پھیل گئی ہے، وہیں دہشت گرد گروہوں کے درمیان اختلافات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فوجی مبصرین کا کہنا ہے کہ شامی فوج کی کامیابیوں کے باعث بڑی تعداد میں دہشت گردوں نے بیچارگی کے عالم میں خود کو فوج کے حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی دہشت گرد شام چھوڑ کر اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق حمص کے علاقے حی الوار میں پیر کے روز بھی 50 سے زائد دہشت گردوں نے خود کو اپنے ہتھیاروں سمیت شامی فوج کے حوالے کر دیا کہ جن کی شناخت کا کام جاری ہے۔ ادھر لبنان کے معروف ٹی وی چینل المیادین کی ایک رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش اور اس کے حریف دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے درمیان دیر الزور کے علاقے میں ہونے والی ایک شدید لڑائی میں دونوں طرف کے دسیوں مسلح دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ایک وسیع علاقے میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ تکفیریوں پر شامی فوج کی برتری نے بشار اسد کی حکومت پر پڑنے والے دباؤ اور طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا ہے، چنانچہ اس وقت ان کی حکومت 3 جون کے فیصلہ کن صدارتی انتخابات کے لیے ماحول کو سازگار اور پرامن بنانے کی سمت آگے بڑھ رہی ہے۔
شام میں اعلی آئینی عدالت نے 3 صدارتی امیدواروں کی صلاحیتوں کی تائید کر دی ہے۔ دمشق سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شام کی سپریم آئینی عدالت نے 3 صدارتی امیدواروں کو بطور امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کا اہل قرار دے دیا ہے۔ اعلی آئینی عدالت نے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد اعلان کیا ہے کہ 3 امیدوار مہر عبدالحفیظ حجر، حسن عبداللہ نوری اور بشار حافظ الاسد صدارتی الیکشن کے لیے ضروری شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اعلی آئینی عدالت کے ترجمان ماجد الخضرہ نے بتایا کہ مجموعی طور پر 24 افراد نے صدارتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے، جن میں سے 21 افراد کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں وہ 7 دن کے اندر اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام کے صدارتی الیکشن میں موجودہ صدر بشار اسد تیسری بار بحثیت امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ جن 2 دیگر امیدواروں کی صلاحیت کی تائید کی گئی ہے ان میں عبدالحفیظ حجر حلب سے اور حسن عبداللہ نوری دمشق سے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ شام کے آئین کے مطابق جو فرد بھی صدارتی الیکشن لڑنا چاہے اس کے لیے کم سے کم 35 اراکین پارلیمنٹ کی حمایت ضروری ہے، اور ہر رکن پارلیمنٹ صرف 1 امیدوار کی ہی حمایت کر سکتا ہے۔ شام حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مغرب کی مسلط کردہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے باوجود صدارتی الیکشن اپنے وقت پر ہوگا۔ اعلان شدہ شیڈول کے مطابق شام میں صدر کے انتخاب کے لیے بیرون ملک مقیم شامی باشندے 28 مئی کو ووٹ ڈالیں گے، اور شام کے اندر 3 جون کو صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ ہوگی۔ شام سے مسلح دہشت گردوں کی یمن کی جانب روانگی سے سعودی حکام میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ المنار نے سعودی انٹیلیجنس کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جو دہشت گرد شام کو چھوڑ کر اب یمن کی جانب جا رہے ہیں وہ سعودی عرب کے لیے بڑا خطرہ شمار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب کی سیکورٹی اور استحکام کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف یوسف الادریسی نے بھی حال ہی میں اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے یمن کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ دریسنا القاعدہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے خلاف یمنی سیکورٹی فورس کی کارروائیاں امریکہ، سعودی عرب اور یمن کے سہ فریقی تعاون کے دائرے میں شروع ہو گئی ہیں، اور ان میں شدت بھی آ گئی ہے تاکہ ان گروہوں کو سعودی عرب اور امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ نہ بننے دیا جائے۔ خلیج فارس کے عرب ملکوں میں دہشت گردوں کی ممکنہ کارروائیوں کے تعلق سے سعودی عرب کو یہ تشویش ایک ایسے وقت لاحق ہے جب سعودی عرب نے ہی شام میں دہشت گردوں کو بھیجا اور ان کی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کی۔ لیبیا کے ایک معروف تاجر احمد معتیق کو ملک کا نیا وزیر اعظم بنانے کے محض چند گھنٹے بعد ہی ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے سینئر ڈپٹی اسپیکر عز الدین العوامی نے احمد معتیق کے انتخاب کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے فرسٹ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا ہے کہ احمد معتیق سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود ارکان کی اکثریت کی تائید حاصل نہ کر سکے، جبکہ سیکنڈ ڈپٹی اسپیکر صالح مہزوم کے مطابق معتیق کو اکثریتی ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ واضح رہے کہ لیبیا کے وزیراعظم علی زیدان کی اقتدار سے جبری معزولی کے بعد اس ملک میں سیاسی خلا پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لیبیا میں سیاسی بحران میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ایران کا ایک بحری بیڑا خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچ گیا ہے، جہاں پاکستان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں میں حصہ لے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
فجر اور غدیر سمیت ایرانی بحریہ کے جہاز کراچی بندرگاہ پہنچ گئے جہاں پاک بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی جائیں گی۔
ایران کا بحری بیڑا خیر سگالی کے دورے پر کراچی میں ہے۔ کراچی میں رہنے والے اس بیڑے میں ایرانی بحری جہاز خنجر، فلخون ہندی جان دائلم اور آبدوز غدیر شامل ہیں۔ ایرانی بیڑے کی سربراہی ایرانی بحریہ کے کیپٹن عباس علی جہاں بخش کر رہے ہیں۔ ایرانی بحری بیڑے کے سربراہ نے پاک بحریہ کے سینئر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی اور کراچی میں موجود پاک بحریہ کے تربیتی مراکز، مینٹیننس اور تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ کا کہنا تھا دورہ پاکستان معمول کا حصہ ہے جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان لیفٹیننٹ محمد یاسر کا کہنا تھا کہ ایران پاکستان کا پڑوسی اور دوست ملک ہے۔ دونوں ملک اقتصادی اور سیاسی سمیت دفاعی شعبے میں بھی ایک دوسرے سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی دفاعی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ایرانی بحری جہازوں کی کراچی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں مل کر مشترکہ طور پر دفاعی شعبے کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ صدر عباس، سہر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
جنگ اور جیو گروپ کی انتظامیہ نے سول اور فوجی حکام پر پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے خلاف نفرت انگیز، بے رحم اور سنگ دلانہ مہم کا نوٹس لینے اور ملازمین و دفاتر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکورٹی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات سمیت سول اور فوجی حکام کے نام خط میں جنگ اور جیو گروپ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ 19 اپریل کو حامد میر پر حملے کے بعد سے عملے کے ارکان کو دھمکیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ملازمین میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گروپ کے خلاف نفرت پر مبنی مہم شروع کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جنگ اور جیو گروپ کو ملک دشمن، اسلام مخالف، فوج دشمن اور غدار کہا جا رہا ہے اور ہمارے دفاتر کا گھیراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیو کو بند کرنے کی کوششوں کے طور پر ہمارے ملازمین اور ادارتی عملے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خط میں وزیر داخلہ سے کہا گیا ہے کہ متعلقہ پولیس افسران کو ہدایت دی جائے کہ وہ پیشگی اقدامات کے لیے ہم سے مل کر جائزہ لیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم عالمی اداروں اور صحافیوں کی عالمی انجمنوں کو صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جامع ملیہ اسلامیہ میں نیو امپریلزم اور اس سے انسانیت کو لاحق خطرات پر منعقدہ سیمینار میں سامراجیت سے پوری دنیا کو لاحق خطرات کی جانب سے بابت خبردار کیا گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ دہلی سے شمشاد کاظمی۔
استعماریت سے عالم انسانیت کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کار پر غور کرنے کے لیے دہلی میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ انٹرنیشنل یونین آف ورچوئل میڈیا کے زیر اہتمام دہلی کی جامع ملیہ اسلامیہ میں نیو امپریلزم انسانیت کے لیے چیلنج کے زیر عنوان ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ہندوستان کی بعض سرکردہ مذہبی، سیاسی اور علمی شخصیتوں نے عالمی سطح پر سامراجی طاقتوں، بالخصوص امریکہ کی توسیع اور مداخلت پسندانہ پالیسیوں کی سخت مذمت کی اور دنیا بھر میں حقوق انسانی کی پامالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی طاقتوں کے زیر قبضہ ممالک میں حقوق انسانی کی صورت حال انتہائی ابتر ہے، لیکن اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی اداروں کی خاموشی اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استعماریت کے ذریعے مسلمانوں کی طاقتوں کو ضائع کرنے کی سازش بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ نے دشمنانہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے، لیکن ایران کے ساتھ غیبی طاقت شامل ہے جو امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے کہا کہ سامراجیت نے زبردست رخ اختیار کیا ہے، جس سے دنیا پر مزید خطرہ لاحق ہے۔
جب سے امپیریلزم نے سر اٹھایا ہے، پچھلے 100 سال کی تاریخ اگر ہم دنیا کی اٹھا کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک مصیبت کا شکار ہے کسی نہ کسی صورت میں۔
آچاریہ پرمود کرشنم مہاراج نے اپنے صدارتی خطبے میں تہذیب و ثقافت اور اخوت و بھائی چارگی کے ملک ہندوستان میں امریکہ جیسی سامراجی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا اور ملک کے لیے ناسور ایسی طاقتوں کا مل کر مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انٹرنیشنل یونین آف ورچوئل میڈیا کے صدر اشرف علی زیدی نے اس کانفرنس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا،
آج کی اس کانفرنس کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امپیریلزم کی جو سازشیں ہیں، استعمار کی جو سازشیں ہیں، اس سے نوجوان آگاہ ہو اور اپنے ملک کی، اپنے آپ کی، اپنے انسانی ویلیوز کی وہ حفاظت کر سکے۔
شمشاد کاظمی، سیر، عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
یوکرین کی فوج نے ملک کے مشرقی شہر سلویانس کی اصلی شاہراہ کو بند کر کے اس شورش زدہ شہر کا محاصرہ اور زیادہ تنگ کر دیا ہے۔ یوکرین کے فوجیوں نے جگہ جگہ چیک پوسٹیں قائم کر کے سلویانس جانے والی اصلی شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ دوسری جانب سلویانس میں روس کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس وقت پورا شہر یوکرینی فوج کے شدید محاصرے میں ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق شہر کے اطراف میں یوکرین کے فوجیوں اور فیڈرل نظام کے حامیوں کے درمیان جھڑپ میں کم سے کم 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس درمیان روس کے حامیوں نے کم سے کم 2 شہروں میں سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا ہے۔ دیگر اسنا یہ بھی خبر ہے کہ سینکڑوں افراد نے، جن کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق دونیسک عوامی جمہوریہ سے ہے، دونیسک شہر کی فوج کے ایک دفتر پر قبضہ کر لیا۔ روس کے حامیوں نے دونیسک شہر میں کئی اور سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کی حکومت کے مخالفین بتائے جاتے ہیں یوکرین کے جنوبی شہر اودیسا میں پولیس اسٹیشن کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ گرفتار کیے گئے مظاہرین کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جرمن چانسلر انجیلا مرکل سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ یوکرین کے حکام اور مظاہرین کے درمیان مذاکرہ شروع ہونے چاہیے۔ روس کے صدر اور جرمن چانسلر نے اپنی اس ٹیلی فونی گفتگو میں یوکرین میں جاری بحران کو کم کرنے کے لیے مؤثر بین الاقوامی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یوکرین کی حکومت کو ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کرنے پر آمادہ کرے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف یوکرین کے بحران کا جائزہ لینے کے لیے یورپی کونسل کے وزیروں کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سرگئی لاوروف پیر کو یورپی کونسل کی وزیروں کی کمیٹی کے 124 اجلاس اور یورپی کونسل کے قیام کی 65 سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے ویانا گئے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا یوکرین کا بحران ہے اور اس کے حل کے طریقوں کا جائزہ لینا ہے۔ روسی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت یورپی کونسل کی وزراء کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ویانا گئے ہیں جب یورپی یونین اور یورپی کونسل نے یوکرین کے بحران کو بہانہ بنا کر روس پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دی ہیں اور یوکرین کے مغرب نواز حکومت کی کھل کر حمایت کی ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بلوا پولیس نے اسرائیل مخالف مظاہرے کے شرکا کو واٹر کینن کا استعمال کر کے منتشر کر دیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق صہیونیت مخالف یہ اجتماع ایک ایسے وقت منعقد ہوا تھا جب برسلز شہر کی انتظامیہ نے اسرائیل کے خلاف ہر قسم کے اجتماع اور مظاہرے پر پابندی لگا دی تھی۔ برسلز شہر کی انتظامیہ نے دھمکی دی تھی کہ اس قسم کا کوئی بھی مظاہرہ نظم و نسق کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ اسرائیل مخالف اجتماع کا اہتمام کرنے والوں نے اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ برسلز شہر کی انتظامیہ کی جانب سے عائد کی پابندیوں کے باوجود وہ اس مظاہرے میں حصہ لیں۔ پرتگال نے سخت گیر اقتصادی پالیسی پر عمل درآمد بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پرتگال کے وزیر اعظم نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کوئی بھی دیگر احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر ہی یورپی یونین کے متعارف کردہ اقتصادی کفایت شاری کی پالیسی سے خود کو الگ کر لے گی۔ پرتگال کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ پرتگال 108 ارب ڈالر کا مقروض ہے اور اس نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ یورو زون کے وزرائے خزانہ کے اجلاس سے پہلے ہی اس سلسلے میں اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ واضح ہے کہ پرتگال کو یہ رقم 3 قبل دریافت ہوئی تھی اور اس کی ادائیگی کی مہلت رواں مہینے کی 17 کو پوری ہو جائے گی۔ پرتگال آئرلینڈ کے بعد دوسرا ملک ہے جو اقتصادی کفایت شاری کے پروگراموں کو تحمل کرنے کے بعد مقررہ مدت میں ہی اپنے قرضے ادا کرنے جا رہا ہے۔ یورپی یونین کی مجوزہ سخت گیر اقتصادی پالیسی سے پرتگال کے نکلنے کا اعلان ان کے وزیر اعظم نے کیا۔ پاناما میں اپوزیشن پارٹی پینامسٹا کے لیڈر خوان کارلوس وارلا نے صدارتی الیکشن جیت لیا ہے۔ پاناما کے صدارتی الیکشن میں 3/4 ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور ملک کے نائب صدر اور اپوزیشن پارٹی کے قائد کارلوس وارلا کو سب سے زیادہ یعنی 39% ووٹ مل چکے ہیں۔ 50 وارلا پیشے سے انجینئر اور معروف سیاست داں ہیں۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف اور حکمران جماعت کے امیدوار خوزے دومین کو آریاس سے 7% زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پاناما کے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے وارلا ملک کے نائب صدر ہیں اور سن 2006 سے اپوزیشن پارٹی پانامسٹا کے لیڈر ہیں۔ صدارتی الیکشن کے تیسرے امیدوار اور پاناما سٹی کے سابق میئر خوان کارلوس نارو ہیں اور انہیں 28% ووٹ ملے ہیں۔ پاناما کے صدارتی الیکشن میں جیت حاصل کرنے والے امیدوار وارلا 1 جولائی کو ملک کے صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ انہیں ملک میں جاری بدعنوانی اور موجودہ صدر ریکارڈو مارٹینلی کی سخت گیر پالیسیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاناما میں 24 لاکھ ووٹروں نے اتوار کو صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالے۔ اتوار کو ہی پاناما کی نیشنل کانگریس کی 71 سیٹوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے، جبکہ ملک کے 77 شہروں کے میئروں کا بھی انتخاب عمل میں آیا۔ برازیل کے شہر ساو پالو میں فیفا ورلڈ کپ کے لیے تعمیر کیے گئے اسٹیڈیم کے قریبی علاقے پر 1000 سے زائد افراد نے قبضہ کر کے وہاں اپنے خیمے نصب کر دیے ہیں۔ ساو پالو سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اسٹیڈیم سے 4 کلومیٹر دور 1000 سے زائد بے گھر افراد نے غیر قانونی طور پر خیمے لگا کر قبضہ کر لیا ہے۔ بے گھر مزدور تحریک کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کی تعمیر کے بعد علاقے میں مکانوں کے کرایوں میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ ساو پالو اسٹیڈیم میں ہی فٹ بال ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ بھی کھیلا جانا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تہران علاقے میں قیام امن میں تعاون کے لیے تیار ہے ارمینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جمہوریت کے فروغ کا عمل جاری، 3 صدارتی امیدواروں کی صلاحیت کی تائید۔ یوکرین کا بحران، سلویانسک کا محاصرہ، مختلف جنوبی اور مشرقی شہروں میں سرکاری عمارتوں پر مخالفین کے قبضے کا سلسلہ جاری۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahitv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔